السلام علیکم. آج جمعرات ہے، مئی کی 19 تاریخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو 3 روزہ دورے پر امریکہ میں ہیں، جہاں انہوں نے بدھ کو اقوام متحدہ کے نیو یارک ہیڈ کوارٹرز میں عالمی تحفظ خوراک پر ہونے والے بین الاقوامی وزارتی اجلاس میں شرکت کی اور امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے خصوصی ملاقات کی. وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط کو جس طرح پورا کیا ہے، دنیا اسے تسلیم کرے. امریکہ کی جانب سے پاکستان کو مشکل حالات میں کوئی بیل آؤٹ پیکج دیے جانے سے متعلق سوال پر بلاول نے کہا کہ ہمارا نظریہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تجارت کو امداد پر فوقیت دی جائے. ہم تجارت پر یقین رکھتے ہیں، بھیک پر نہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ تقریباً 45 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات کے بارے میں بلاول بھٹو نے بتایا کہ یہ ملاقات بہت اچھی رہی. ان کے بقول ملاقات میں انہوں نے باہمی تجارت پر زور دیا اور کہا کہ دونوں طرف کے شہریوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز ترک وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو سے ملاقات کی. وائس آف امریکہ کی محکمہ خارجہ کی نمائندہ نکی چنگ نے بتایا ہے کہ میڈیا سے بات چیت کے دوران چاوشوغلو نے سیکیورٹی سے متعلق ترکی کی ان کے الفاظ میں جائز تشویش کا دوبارہ اظہار کیا. بقول ان کے، سویڈن اور فن لینڈ دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرتے رہے ہیں. ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی کی صورتحال کو سمجھتے ہیں، لیکن ترکی کی سیکیورٹی کی تشویش کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. روسی وزارت دفاع نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ یوکرین کے سینکڑوں مزید فوجیوں نے ماریوپول کے میسور ایزوستال اسٹیل پلانٹ میں ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور یوں اس ہفتے ہتھیار ڈالنے والے فوجیوں کی کل تعداد 1730 ہو گئی ہے. ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ان جنگجوؤں کو رجسٹر کر رہی ہے جو ایزوستال سے گئے ہیں. یہ عمل منگل سے شروع ہوا اور جمعرات کے روز بھی جاری رہا. رجسٹریشن کے اس عمل میں جو ICRC کر رہی ہے، اس میں ہر ایک فوجی کی جانب سے ایک فارم بھرا جانا شامل ہے جس میں اس کی ذاتی معلومات وغیرہ درج کرنا ہوں گی. ان معلومات کے سبب ICRC ان لوگوں کا پتہ رکھ سکے گی کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں. یوکرینی عہدیداروں نے اپنے ان جنگجیوں کی تعداد کی تصدیق نہیں کی ہے جو روسی بتا رہے ہیں اور جنہوں نے ماریوپول میں ہتھیار ڈالے ہیں. یوکرین نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ فوجی روس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا حصہ ہو سکتے ہیں، جبکہ روس کے تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ اس کا ارادہ ان سے تحقیقات کرنے اور اس بات کا تعین کرنے کا ہے کہ وہ شہریوں کے خلاف جرائم میں تو ملوث نہیں ہیں. ماریوپول پر قبضہ یوکرین کے خلاف روس کی کوئی 3 ماہ کی جنگ میں سب سے بڑی کامیابی ہوگی. عالمی بینک نے بدھ کے روز کہا کہ وہ یوکرین میں روس کی جنگ سے لاحق غذائی تحفظ کے بحران کو روکنے میں مدد کے لیے $30 بلین فراہم کرے گا. بینک نے کہا کہ یوکرین میں جاری جنگ نے دونوں ممالک روس اور یوکرین سے دنیا کو اناج کی زیادہ تر برآمدات منقطع کرتی ہیں. نئی اعلان کردہ رقم میں سے مجموعی طور پر نئے منصوبوں میں $12 بلین اور موجودہ خوراک اور غذائیت سے متعلق منصوبوں سے $18 بلین سے زیادہ شامل ہوں گے. مختص کی گئی رقوم میں سے زیادہ تر وسائل افریقہ، مشرق وسطی، مشرق یورپ، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں خرچ کی جائیں گی. امریکی سینیٹ میں آج جمعرات کے روز یوکرین کے لیے $40 بلین کے امدادی پیکج کے منصوبے پر ووٹنگ ہوگی. اس اقدام کے تحت $1 اربوں کی انسانی امداد کے علاوہ یوکرین کے لیے فوجی ساز و سامان، ٹریننگ، ہتھیاروں کے لیے رقوم، یوکرین کو بھیجے گئے امریکی آلات کے ذخیرے کو بھرنا اور یوکرین کی مدد کرنے والے ملکوں کے لیے مالی امداد شامل ہے. گزشتہ ہفتے ایوان نمائندگان نے بھاری اکثریت سے اس امدادی پیکج کی منظوری دی تھی. اگر سینٹ اس پیکج کی منظوری دے دیتی ہے تو اسے صدر جو بائیڈن کے پاس دستخطوں کے لیے بھیجا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں فن لینڈ کے صدر ساولی نینیسوتو اور سویڈن کے وزیراعظم میکڈالینا اینڈرسن کی میزبانی کی۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ نیٹو میں رکنیت کے لیے فن لینڈ اور سویڈن کی تاریخی درخواستوں کا گرم جوشی سے خیر مقدم اور بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور فن لینڈ اور سویڈن کو تاریخ کے مضبوط ترین دفاعی اتحاد میں تیزی سے لانے کے لیے امریکی کانگریس اور نیٹو اتحادیوں کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی پروفائل مقدمات میں پروسیکیوشن برانچ میں تاحکم ثانی ٹرانسفر پوسٹنگ نہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اعلی عدالت نے قومی احتساب بیورو، نیب اور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو بھی تاحکم ثانی کوئی بھی مقدمہ عدالتی فورم سے واپس لینے سے روک دیا ہے۔ پاکستان کے تفتیشی اداروں میں مبینہ حکومتی مداخلت کے معاملے پر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینک نے جمعرات کو از خود نوٹس کی سماعت کی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے آصم علی رانا کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں از خود نوٹس کی سماعت شروع ہوئی، تو اس موقع پر اٹارنی جنرل اشتر اوصاف عدالت میں موجود تھے۔ جمعرات کو پاکستانی روپے کی قدر میں مزید کمی دیکھی گئی اور ایک امریکی ڈالر کی قیمت تاریخ میں پہلی بار 200 روپے تک جا پہنچی ہے۔ ملک میں نئی حکومت کو آئے پانچ ہفتوں کے دوران امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں 17 روپے سے زائد کی کمی آ چکی ہے، جبکہ اس سے جہاں ملکی قرضوں کے حجم میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے، وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آ جائے گا۔ تاہم معاشی ماہرین کو امید ہے کہ پاکستان کے آئی ایم ایف سے کامیاب مذاکرات کے بعد روپے کی قدر میں بہتری دیکھی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے گلشن مزدور کے علاقے سے بلوچستان کے علاقے تربت کی شاعرہ اور فنکار حبیبہ پیر جان بلوچ کی جبری گمشدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ خاندانی ذرائع نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حبیبہ بلوچ کو کراچی میں واقع ان کے گھر سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، تاہم سیکیورٹی ذرائع نے حبیبہ بلوچ کی جبری گمشدگی کی تصدیق نہیں کی ہے۔ کراچی سے فون کے ذریعے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حبیبہ بلوچ کی صاحبزادی ہنا حبیبہ نے بتایا کہ ان کی والدہ کو مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ بھارت کی خصوصی عدالت نے مبینہ ٹیرر فنڈنگ کے ایک معاملے میں کشمیری آزادی پسند رہنما اور قوم پرست جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے گزشتہ ہفتے خبر دی تھی کہ یاسین ملک نے نئی دہلی کی خصوصی عدالت میں ان پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور انہیں جاری رکھنے کے لیے ملک اور بیرون ملک رقومات اکٹھا کرنے اور ایک دہشت گرد تنظیم کا رکن ہونے اور ملک سے غداری کے الزامات کو تسلیم کیا ہے، لیکن جے کے ایل ایف اور یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے بھارتی ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کو غلط اور حقائق سے بعید قرار دیا تھا۔ جے کے ایل ایف اور مشال ملک دونوں نے کہا تھا کہ یاسین ملک نے عدالت میں جرم قبول نہیں کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جمعرات کو عدالت کی طرف سے یاسین ملک کو مجرم قرار دینے سے ذرا پہلے اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ایل جی کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے اس معاملے میں پاکستان کے احتجاج پر مبنی ایک نوٹ ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ بھارتی سفارتکار کو بتایا گیا کہ پاکستان یاسین ملک کو جھوٹے الزامات کے تحت فرضی کیس میں پھنسانے کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ بھارتی ایل جی پر یہ بات واضح کی گئی کہ پاکستان کو کشمیری قیادت کی آواز کو دبانے کے لیے بھارتی حکومت کی جانب سے اسے فرضی اور منشا کے مطابق کیسز میں پھنسانے کے اقدامات کی بھرپور مزاحمت کرتا ہے۔ طالبان کی نیکی اور بدی کی وزارت نے افغانستان میں میڈیا اداروں کے لیے ایک نیا حکم جاری کیا ہے، جس کے تحت ٹی وی کی میزبان خواتین کو آج کے بعد سے اپنے چہرے کو ڈھانپنا ہوگا۔ وزارت کے ترجمان عاکف مہاجر نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی کہ کابل میں میڈیا اداروں کو یہ پیغام بھیج دیا گیا ہے۔ طلوع نیوز نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ انہیں وزارت نیکی و بدی کی جانب سے یہ ہدایات موصول ہوئی ہیں. یہ ہدایات جمعرات کے روز جاری کی گئیں جبکہ وزارت ثقافت و اطلاعات اور صحافی کابل میں آج عالمی آزادی صحافت کا دن منا رہے ہیں. اس موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا کی خلاف ورزیوں کے جائزہ کمیشن کا اعلان کیا جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا. انہوں نے کہا کہ طالبان آزاد میڈیا کی حمایت کرتے ہیں اور یہ جاری رہے گی. خواتین پر حجاب کی پابندی سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ سب کے لیے لازم ہے. سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی پوسٹ کے مطابق جمعرات کے روز ایرانی سیکیورٹی فورسز نے مختلف صوبوں میں حکومت مخالف مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولیاں چلائیں اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ ایران میں خوراک کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں شروع ہونے والے مظاہرے مسلسل پھیلتے رہے. گزشتہ ہفتے خوراک کی سبسڈیز میں کٹوتی کے بعد آٹے کی بنی اسٹیپسلز کی قیمتوں میں 300% اضافے کے بعد ایرانی سڑکوں پر نکل آئے. یہ مظاہرے جلد ہی سیاسی شکل اختیار کر گئے اور ہجوموں نے اسلامی جمہوریہ کے خاتمے کا مطالبہ کیا. سوشل میڈیا کی فوٹیج میں، جس کی رائٹرز نے تصدیق نہیں کی، دکھایا گیا کہ گزشتہ دنوں میں کم از کم 6 لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. سینئر پولیس اہلکار قاسم رضائی نے جمعرات کو انتباہ کیا کہ غیر قانونی اجتماعات ناقابل برداشت ہیں اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا. حکومت نے گزشتہ ہفتے مظاہروں کو چھوٹے اجتماعات کے طور پر بیان کیا تھا. ایرانی سرکاری میڈیا نے گزشتہ ہفتے درجنوں بلوائیوں اور اشتعال پھیلانے والوں کی گرفتاریوں کی خبر دی تھی. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے. آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی دعاؤں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں. اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.